इसकी अब इंशाअल्लाह ताला सूरतुल अनआम आयत नंबर 1-19 तफसीर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। हम्द, हम्द का माना क्या होता है? तारीफ, यानी तारीफ किसी की सना करना जिसको कहते हैं, प्लस शुक्र। ये दो चीज़ें हैं जिससे हम्द बनती है। एक होती है मदा करना, वो है तारीफ। ज़रूरी नहीं आप जिसकी मदा करें उसका शुक्रिया भी अदा करें। आप कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे फलां बहुत बड़ा डॉक्टर है, आपने उसकी तारीफ़ की, लेकिन ज़रूरी नहीं आप उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपको उससे तो कोई फ़ायदा नहीं मिला या कुछ है। फलां ने फलां बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसका शुक्रिया अदा करें। इसी तरह किसी का आप शुक्रिया अदा करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसकी तारीफ़ भी करें। मसलन मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन के एहसानात पे उसका शुक्रिया अदा किया था, मगर उसकी तारीफ़ नहीं की थी। तो शुक्र बग़ैर मदह के भी होता है, और मदह यानी तारीफ बग़ैर शुक्र के भी होती है। मगर हम्द जो है ना, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इसमें तारीफ भी है और शुक्रिया भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कंबाइन करेंगे तो फिर हम्द बनेगी। और अलहम्द, सुभान अल्लाह, अलहम्द, अलिफ लाम जब लग गया ना, तो इस अलिफ लाम ने बताया कि तमाम तारीफ, सारी तारीफें, यानी दुनिया में जहाँ कहीं किसी चीज़ की भी तारीफ की जाती है ना, वो असल में हम्द किसकी है? अल्लाह की। अलहम्द कहते हैं ना, सारी तारीफ और सारा शुक्र अल्लाह के लिए। तो क्या मतलब हुआ कि जितनी तारीफें हो रही हैं ना दुनिया में, असल में वो अल्लाह ही की तारीफ है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे इस जहान में जो भी कोई चीज़ है, चाहे कोई खूबसूरत मंजर है, चाहे कोई फूल है, फल है, कोई हसीन इंसान है, कोई नफा बख्श चीज़ है, कोई भी चीज़ जिस तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं और आप उसकी तारीफ पे मजबूर हो जाते हैं कि वाह क्या बात है, तो अगर आप गौर करें ना, तो उन सब चीज़ों के पीछे किसकी कुदरत है, किसने वो पैदा की? जहाँ कहीं भी कोई भी तारीफ की जा रही है, उसकी हकीकत इतनी है जैसे कि आप एक पेंटिंग है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है, आप उस पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं ना, तो असल में किसकी कर रहे हैं? पेंटर की कर रहे हैं, जिसने वो पेंटिंग बनाई। पेंटिंग खुद थोड़ी बन गई है, आप कह रहे हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, तो असल बात ये है कि आप वो बनाने वाले की तारीफ कर रहे हैं कि कितनी खूबसूरत उसने बनाई है। चाहे आप उसका नाम ले नहीं ले, लेकिन असल तारीफ किसकी हो रही है? बनाने वाले की। इसी तरह आप कोई किसी खूबसूरत जगह पे जाते हैं, ऐसी सीनिक ब्यूटी आप देखते हैं, तो आप कहते हैं वाह कितना खूबसूरत मंजर है, लेकिन वो बनाया किसने? तो असल तारीफ दुनिया में जहाँ कहीं भी हो रही है, वो अल्लाह ही की तारीफ हो रही है। तो सारी तारीफें जो हैं वो उस रब की हैं। कोई खूबसूरत इंसान अगर आप देख लेते हैं, तो वो भी खूबसूरती उसके अपने बस में थोड़ी है। कोई लायक है, कोई बहुत जीनियस है, कोई और उसकी किसी की कारीगरी है किसी के अंदर, किसी की भी आप किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, तो असल में उसके पीछे एक ही ज़ात है जिसकी तारीफ हो रही है, और वो है अल्लाह। तो जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो असल में हम सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे होते और सिर्फ शुक्र नहीं कर रहे होते, बल्कि हम जब ये कह रहे हैं कि सारी कायनात में हम्द के लायक सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह की है, तो इसका मतलब हमने ये मान लिया कि इबादत के लायक फिर वही है ना, कि फिर और तो कोई है ही नहीं जो इसके बराबर हो तारीफ में, सारी तारीफ इसकी है सिर्फ, तो कोई और भी नहीं है, सिर्फ यही है, तो यही तो तौहीद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में तौहीद है, गौर करें इसको, इतनी मुख्तसर सी बात है ना, अलहम्द और लिल्ला। तो जहाँ अल्लाह की तारीफ हो गई, जहाँ उसका शुक्र अदा हो गया, वहाँ पे ये भी बता दिया कि जो क्रिएशन है इसमें ना उलझो, दिमाग में हमारे वो होती है ना, जो चीज़ हमारे सामने होती है, इसमें ना जो सारी तारीफ तो अल्लाह की है, तो फिर इस क्रिएशन को पूजने की तो जड़ ही कट गई ना। अब ये क्रिएशन को तो कोई इंसान पूजेगा नहीं, क्योंकि सारी तारीफ जब अल्लाह की हो गई। कुरान शुरू ही इससे होता है, और ये सूरत भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हुई, और सुभान अल्लाह इतनी खूबसूरत इसकी प्लेसमेंट है ना कि आप देखें कुरान करीम में एवरी ऑलमोस्ट 7-7 पारों के बाद, 7-7 जुज़ के बाद एक सूरत अलहमद से शुरू होती है। हमने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर आप देखें सुभान अल्लाह यहाँ पे 7वें पारे में सूरत अल अनआम पढ़ रहे हैं, और अब इंशाल्लाह ताला आगे आप 15th पारे में सूरत अल कहफ पढ़ेंगे, फिर उसके वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, और उसके बाद 23rd पारे में सूरह फातिर और सूरह सबा, दो सूरतें अलहमद से स्टार्ट होती हैं। तो इवनली स्प्रेड आउट है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सारे कुरान में। तो जब हम कहते हैं ना सारी तारीफ अल्लाह के लिए, कौन अल्लाह, कौन है अल्लाह, अल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्द, अल्लाह वो है ये जो आसमान तुम देख रहे हो ना, ये भी उसने पैदा किया, और जिस ज़मीन पे तुम रहते हो ये भी उसने पैदा किया। और आसमान को देखें तो उस वक्त के ज़माने के लोग तो शायद इस आसमान को देख के सोचते हैं, आसमानों को गौर करो और पहचानो उस ज़ात को जिसने इन आसमानों को बनाया। आज आप इतनी साइंस ने अब तरक्की करके बताया है कि क्या क्या है यूनिवर्स में, अभी भी पूरी तरह से इसको नहीं समझ सके, अकल इंसान की ना घूम जाती है जिस वक़्त ये लोग बताते हैं कि कितने सितारे और सैारे और कितनी गैलेक्सीज और कितने उनके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस सितारे घूम रहे हैं, और सूरज भी इतना छोटा सा एक सितारा है, तो इंसान की अकल हैरान रह जाती है, और कितने लाइट ईयर दूर हैं वो हमसे। तो खलक़स समावात, ये आप आसमानों में सिर्फ ये नीला आसमान नहीं सोचें, इस कायनात को सोचें जिसने पैदा किया, इस पूरी कायनात को जिसमें हर चीज़ कितनी सिस्टमेटिकली चल रही है। जब वो कभी आप इस तरह की इनकी देखें ना जो ये मूवीज़ इसके ऊपर बनाते हैं कि कैसे कायनात के अंदर छोटे छोटे पत्थर इतने सारे फिर रहे हैं, आप इंसान हैरान होता है कि देखो इनमें से कोई टकरा नहीं रहा, कोई आके ज़मीन पर गिर नहीं रहा, कोई इधर से उधर नहीं हो रहा, कौन इनको चला रहा है। इंसान की ये अकल ना खुद कहती है कि एक अल्लाह है, उस अल्लाह की तारीफ और उसकी उसका शुक्र अदा करो जिसने ये बनाया है, तखलीक किया है, पहले नहीं था। ये कितनी बड़ी कुदरत और ताकत रखने वाले रब का कारनामा, दंग रह जाती है अकल। तो अल्लाह ताला को पहचान ना है ना जिसने, वो गौर करे इन चीजों पे। वजअला ज़ुलुमाति वन्नूर, और जिसने बनाए अंधेरे और रोशनी, और अंधेरे और रोशनी के लिए खलका नहीं आया, और खलका ज़ुलुमात नहीं आया, वजअला इसलिए क्योंकि जो खलका है ना वो ऐसी चीजों के लिए जो कि मतलब जिसको हम कहेंगे टेंजिबल है, जो जो कोई चीज़ है मतलब, और अंधेरा और जुल्मत कोई चीज़ नहीं जिसको आप पकड़ सकते हैं, वो इनटेंजिबल है, ठीक है ना। तो उसके लिए जाल आया बनाए और तख्लीक किया आसमानों को और ज़मीन को। तो अल्फाज भी सुभान अल्लाह ऐसे हैं कि यानी ऐसे ही नहीं है कि कहीं ऐसे ही लिख दिया हो खला का, कहीं ऐसे ही जाला लिख दिया हो, नहीं, हर एक चीज़ में कोई इसके पीछे रीज़न है। और आप को मैंने जैसे बताया कि ये सूरत ना तौहीद के रूल्स पे मुश्तमिल है। अगर आपने किसी चाहे मुसलमान को तौहीद सिखानी है, क्योंकि आज मुसलमानों में भी शिर्क बढ़ गया है, या किसी गैर मुस्लिम को तौहीद सिखानी है, ये सूरत उसके सामने रख दें, ये सूरत उसको पढ़ के सुनाएं, क्योंकि ये सूरत खुद बोलती है। आपको कोई लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं, कोई और बातें करने की ज़रूरत नहीं। तो शुरू ही तौहीद से आप देखेंगे हो रहा कि ये कारनामे कोई और नहीं कर सकता, जुल्मतें और अंधेरे बनाने, कितनी बड़ी ज़मीन के ऊपर एक तरफ अंधेरा हो और एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है, एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ रोशनी, और फिर कैसे ये ग्लोब पूरा घूमता है और फिर अंधेरे वाली जगह रोशनी में आ जाती है और रोशनी वाली जगह अंधेरे में चली जाती है, एवरी डे ऐसे हो रहा है। लेकिन चूंकि हम जब से पैदा हुए ना हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो हमें कोई ये इतनी बड़ी चीज़ें ही नहीं लगती, कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती। शायद हो सकता है कि हमने कभी ना देखी हो کوئی ہو سکتا کوئی اندھا ہو اس کو ایک دم بینائی ملے یا کسی نے کبھی بھی نہ یہ دیکھی ہوتی، تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان دنگ رہ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، روشنی اور اس کے بعد آہستہ 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 کر کے اندھیرا، پھر آہستہ آہستہ کیسے روشنی میں بدل جاتا ہے، جگہ وہی ہے اور اتنی بڑی چینج آ رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اس کا شکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم پھر، اب ثم جو ہے نا پھر تو ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا، لیکن یہ ثم کا لفظ جو ہے یہ حیرت کے لیے بھی آتا ہے کہ حیرت ہے لوگوں کے اوپر، کن لوگوں پہ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کا پھر بھی انکار کرتے ہیں، کہ بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ اتنی بڑی چینج لانے والا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا آسمان اور زمین پیدا کرنے والا تو کوئی بھی اور نہیں ہو سکتا، پھر بھی ان کی عقل کے اوپر حیرت ہے کہ یہ اوروں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں اور اوروں سے جا کے مانگتے ہیں اور اوروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی ان چیزوں کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ یہ چیزیں دیکھو اور پھر سوچو کہ جو رب ان چیزوں کو چلانے والا اور بنانے والا ہے، کیا ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اور مشرکین مکہ تو خود یہ بات مانتے تھے کہ یہ آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کی، اندھیرا اور اجالا اللہ پیدا کرتا ہے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے بت تھوڑی یہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک ہے وہ بھگوان بڑا، شاید جو بھگوان اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ وہ ایک بڑا تو ہے جس نے پیدا کیا۔ ہندوستان میں تو کہا جاتا ہے کہ 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بتاتے ہیں، 33 کروڑ۔ مشرکین نے بھی اسی طرح بڑی سخاوت دکھائی، انہوں نے بھی ہر پہاڑ کا ہر پتھر جو تھا وہ کہتے تھے یہ بھی خدا ہے، تو یہ بھی خدا ہے، تو ہر ایک سے ہی تلاش کے اس کو خدا بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ خود اپنے سے زیادہ گری ہوئی مخلوق کے سامنے سجدے کرنے لگا، اتنا راستے سے بھٹک گیا۔ چاند سورج ستاروں کو تو اس نے پوجا ہی پوجا، آگ پانی درخت پتھر، یہاں تک کہ چوہوں کو اور سانپوں کو بھی پوجنے لگا۔ انسان اتنا گر گیا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک اللہ کے برابر یہ ہو سکتے؟ اور رب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ رب دوبارہ سے آپ کو یاد کرا دیتی ہوں کہ رب کون ہوتا ہے۔ رب، اس ورڈ کو یاد کر لیں آپ، رب، مالک، مربی، انچارج، منعم، نعمت دینے والا، قیم، قائم رکھنے والا، یعنی آپ سمجھ لیں اونر بھی ہے، انچارج بھی ہے، کیئر ٹیکر بھی ہے، گفٹس دینے والا، نعمتیں دینے والا بھی ہے، اور سسٹینر، مینٹینر جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ مینٹینر کیسے؟ کہ جیسے کسان ہوتا ہے نا، وہ ایک کمزور سا پودا لگاتا ہے تو ساتھ ایک لکڑی کھڑی کر دیتا ہے تاکہ پودے کو سہارا مل جائے، تو اس کی کیئر کرتا ہے، اس کی سسٹیننس کے لیے کرتا ہے نا۔ تو رب جو ہے، رب العالمین، سار سوچیں، اپنی عقل کو ذرا امیجن کریں، عالمین کا جو رب ہے وہ ان، یعنی سارے جہانوں کا اونر بھی ہے، ان کا انچارج بھی ہے، ان کی کیئر بھی کرتا ہے، ان کو چیزیں جو بھی ان کی نیڈز ہیں وہ بھی پوری کرتا ہے، ان کو سسٹین کرتا ہے، ان کو مینٹین کرتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں رب میں، وہ اس رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں کسی کو؟ اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھو، تم نے آسمان اور یہ سب دیکھے، کائنات دیکھی، چلو تمہیں وہاں سے رب کی نہیں سمجھ آتی تو اپنے اندر دیکھ لو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کے اندر جو آیات ہیں، انسان اگر اپنے آپ میں غور کرے، اپنے جسم کو ہی دیکھے نا، تو اس کو رب یاد آ جائے، وہ رب کو پہچان لے۔ اگر کوئی یہاں پہ میڈیکل سائنس سے متعلق، جنہوں نے ہیومن باڈی کو اسٹڈی کیا ہوا، ڈاکٹر کوئی ہیں یہاں پہ، میں کہتی ہوں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اگر وہ ہیومن باڈی میں جو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو ریلیٹ کریں، کیسے رب نے، یہ رب کی نشانی ہے، کیسے اس نے یہ سسٹم چلایا، اس پہ بھی عقل دنگ رہ جاتی۔ تو اب ایک کائنات باہر ہے، ایک کائنات تمہارے اندر ہے، اس میں بھی ریورس فلو کر رہے ہیں، اس میں بھی کئی پہاڑ ہیں، کئی وادیاں ہیں، کئی اس میں بھی سیدھے میدان ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، یہ بھی کائنات ہے۔ ہو الذی خلقکم من طین، تم اپنے اوپر غور کرو، اللہ نے تمہیں طین سے پیدا کیا، گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہی کیا، اس کے علاوہ باقی انسان نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ نطفہ بھی کس سے بنتا ہے؟ وہ بھی مٹی سے ہی بنتا ہے۔ انسان جو کھاتا ہے اسی سے نطفہ بنتا ہے نا، تو تمہیں سب کو ایک مٹی سے پیدا کیا۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی خاص مقدار سے پیدا کیا، جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کرتی، سارے انگریڈینٹس زمین کے جو ساری جگہ کی تھی نا وہ شامل کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ روپ اور اخلاق عادات میں مختلف ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، یہ ساری خصوصیات ہیں نا مٹی کی، کوئی پاکیزہ و خصلت ہے، کوئی خبیث و تباہ ہے۔ تفسیر مظہری کی روایت ہے، میری روایت ہے یہ۔ یعنی مٹی چونکہ ڈفرینٹ کلرز کی بھی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے، کوئی سخت ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی ہیں، اور اسی مٹی سے سبحان اللہ پھل پھول نکلتے ہیں، تو اسی مٹی سے ایسے انسان بھی نکلتے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور اسی مٹی سے وہ فوائد ملتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کھیت کھلیان، گندم، چاول، یہ سب اسی مٹی سے نکلے ہیں نا، کتنے فائدہ مند ہیں انسانوں کے لیے۔ اسی طرح اس مٹی سے وہ انسان بھی پیدا ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والے۔ تو تمہیں تین سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کر دی ایک مدت۔ ایک مدت کا مطلب کیا، یعنی ایک ٹائم تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ ٹائم کب تک کا، یعنی پیدا ہونے سے، انسان کا اوریجن تو مٹی سے ہوا نا، مٹی سے وہ بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت، ایک ٹائم اس کے لیے فکس کر دیا، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اینڈ اتنے ایون سیکنڈز آر کاؤنٹڈ۔ اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد اس کو کوئی ٹائم ملے گا، اور اس ٹائم کو کیا کہتے ہیں، موت، ہے نا۔ ایک فکس ٹائم اللہ نے اس کو دے دیا، ایک ٹائم اس کے لیے فکس کر دیا۔ فکس ٹائم وہ کیا ہے، قضا اجل کا مطلب کیا، فکس ٹائم۔ تو یہ فکس ٹائم کون سا ہے، جب سے پیدا ہوا اس وقت سے ایک فکس ٹائم دے دیا، یعنی موت تک کا ایک ٹائم پیریڈ دے دیا، اور اس کو ایسا کاؤنٹڈ رکھا کہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اب وہ ٹائم آ جائے گا تو اس وقت اس کی روح قبض کرنی ہے۔ نہ وہ ذرا جلدی کرتے ہیں اور نہ ہماری طرح لیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں گئے لیٹ ہو گئے، نہیں، وہ نہیں لیٹ ہوتے، وہ ویٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تمہارا وقت بھی مقرر کر دیا، اور اس کے بعد وہ اجل مسمن عندہ، اور ایک مدت مقرر کر دی جو اس کے پاس ہے، وہ کون سی ہے، ایک اور فکس ٹائم کر دیا۔ یعنی ایک جو فرسٹ قضا اجل تھا نا، وہ تمہاری انڈیویجول کی موت تھی، اور ایک فکس ٹائم کیا ہے، جو اس دنیا، اس سورج، چاند، ستاروں، کائنات کی موت کا، ان کا بھی ایک فکس ٹائم کر دیا۔ اس فکس ٹائم پہ جب خاتمے کا وقت آئے گا تو قیامت آ جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی یہ سب۔ عندہ، اس کے پاس ہے، یعنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور دیکھیں جو پہلی موت ہے نا، انسان کی انڈیویجول موت ہے، اس کو تو چلو فرشتوں کو علم دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا بھائی فلاں کی موت کا وقت ہے، فلاں کی تم نے جان قبض کرنی ہے اس وقت، لیکن یہ جو دوسری اجل ہے، اس کا وقت کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو جیسے ایک بے وقت حقیر مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا نا، اسی طرح اسی دنیا سے اللہ تعالیٰ آخرت کو پیدا کر دے گا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو اس میں، یعنی اتنے واضح دلائل کے باوجود تم قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہو، اس کو نہیں مانتے، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ لوگ روز مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو کیا ایک دن اس کائنات نے ختم نہیں ہونا؟ آج بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، خود اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، مگر یہ نہیں مانتے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، اور یہ نہیں مانتے کہ یہ سب کچھ کسی اور نے بنایا۔ حالانکہ جب ہر چیز کا کوئی مالک ہے، ہر چیز کا کوئی مالک ہے، دیکھیں چاہے کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، چاہے کوئی گھر ہے، چاہے کوئی گاڑی ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے نا، تو یہ سورج چاند ستاروں آسمان زمین ان کا کوئی مالک نہیں، یہ ایسے ہی ہیں بس، خود ہی اپنے مالک ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. آسمانوں میں بھی اللہ، یعنی پہلی دو آیتوں کے کا اب رزلٹ بتایا گیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے پھر جو لائق عبادت ہے اور لائق اطاعت ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، کہ یہ دیوار ہے اس میں بھی اللہ ہے، یہ لیمپ ہے اس میں بھی اللہ ہے، میز ہے اس میں بھی، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیز شرک کا دروازہ کھولتی ہے، یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے، کیونکہ لوگ پھر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس پتھر میں بھی تو اللہ ہی ہے، جب اللہ ہر جگہ ہے تو اس میں بھی اللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے کہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اور کس طرح آسمانوں اور زمین میں، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرتوں کے لحاظ سے، اپنی حکومت کے لحاظ سے، اپنے غلبے کے لحاظ سے، وہ ہر جگہ ہے، مگر اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں. ٹھیک ہے، پھولوں میں، ستاروں میں، پتھروں میں، ہر جگہ کے اندر اپنی صفات کے لحاظ سے. اسی لیے کوئی پھول دیکھ کے کہے کہ مجھے پھول دیکھ کے، پھولوں میں بھی اللہ یاد آ گیا، پھول میں بھی اللہ ہے، فلانی چیز میں بھی اللہ ہے. تو اگر تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھول کو دیکھ کے مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ پھول میں اللہ ہے تو نہیں، وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز پھر شرک کی طرف انسان کو نہ لے جائے. اور تو اس سے پتا چلا کہ یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا خدا اور ہے اور زمین کا اور ہے، یہ نہیں ہے. ہر آسمانوں میں بھی وہی خدا ہے اور زمین میں بھی وہی خدا ہے. یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی، اور جو بھی تم کماتے ہو. کمائی کیا، پیسوں کی کمائی نہیں، عمل میں جو کماتے ہو. ہم تو آج کر کے کل بھول جاتے ہیں نا، یاد ہی نہیں رہتا، ایون یہ نہیں یاد رہتا کل کیا کھایا تھا، لیکن وہ تمہاری ہر کمائی کو، جو چیز بھی تم نے کی ہے اس کو جانتا ہے. سرکم، سر میں نا پوشیدہ، چھپی ہوئی بات، تمہاری نیتیں، تمہارے خیالات، تمہاری سوچیں، سب کو وہ علم رکھتا ہے. کتنی بڑی پاور ہے نا وہ، کیونکہ ہم تو صرف ظاہر کو جان سکتے ہیں، جو کھلا ہے ہمارے سامنے اس کو جان سکتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہے تو واقعی یہ وہ مین بھی کرتا ہے، واقعی یہ اس کے دل میں بھی ہے، یہ بھی نہیں جان سکتے، لیکن وہ اندر تک جانتا ہے. اور یہ واقعی کتنی ڈرا دینے والی بات ہے نا، کہ کوئی کہہ دے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور میں جان سکتی ہوں کہ تمہارے دل میں کیا، تو انسان ڈر ہی جاتا ہے. اللہ اکبر. یا کوئی کہہ دے کہ آپ کی چیکنگ ہونی ہے، اور آپ کی ہر بات کی چیکنگ ہونی ہے، آپ کی ایون خیالات کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے، تو کتنی ڈرنے والی بات ہے. اور یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی ساری چیکنگ وہ کر رہا ہے، سر کی بھی اور جہر کی بھی، تو ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ انسانوں کا ڈر زیادہ لگتا ہے نا. اور جو بھی آپ کمائی کر رہے ہیں اس کا بھی علم اس کو ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے، رب کی نشانیوں میں سے، مگر ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ساری نشانیوں پہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اعراض برتنے والے. اعراض کیا ہوتا ہے؟ آرازا کہتے ہیں نا پریزنٹ کرنے کو، تو آرودا کیا ہوتا ہے؟ نہ پریزنٹ کرنا، یعنی اگنور کر دینا، بے رخی، بے توجہی، جیسے اس کو کہتے ہیں منہ پھیر لینا. کوئی آیت، کوئی نشانی بھی ایسی نہیں ہے جس کو یہ ویلکم کریں، جس کو یہ جس کی طرح توجہ کریں. ہر نشانی جو آتی ہے اللہ کی طرف سے یہ اسے راز برتتے، جو آیت آتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے۔ آپ دیکھیں لوگوں کا حال بیان کیا گیا کہ اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، رسول نے قرآن دکھایا، شق قمر کا واقعہ ہوا اور نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی رہیں، مگر کیا بات ہے لوگوں کو کہ ہر اللہ کی نشانی کے اوپر یہ اعراض ہی برتتے ہیں۔ اور آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت دو طرح کی ہوتی ہے، کونی اور شرعی۔ کونی آیات کون سی ہیں؟ جو کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں، وہ کونی ہیں۔ اور شرعی آیات، یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی تو ہم آیت ہی کہتے ہیں۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو آسمان اور زمین کی نشانیاں بیان فرمائیں مگر انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، اور جو قرآن کی آیتیں آئیں ان کو بھی نہیں مانا، کسی آیت کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان اس میں ان کے جو مشرکین تھے نا، ان کے کفر کا بیان ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو نشانیاں بھیج رہا ہوں، ان کا رویہ کیا ہے؟ اچھا ہمارے سامنے کوئی آیت آئی نہیں، ہمارے تو کوئی سامنے آئی نہیں، ہمارے سامنے کون سا رسول آئے اور کوئی معجزے آئے، کیا خیال ہے آپ کو؟ آپ کے پاس کوئی آئی ہے نشانی، کوئی آیت آئی ہے؟ قرآن تو بھرا پڑا ہے آیات سے۔ اگر اس آیت کو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب جب ان کو سنایا جاتا ہے، سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہی نہیں دیتے، اعراض برتتے ہیں، جیسے سنی ہی نہیں، آل دا ٹائم سیم ہی رسپانس ہوتا ہے۔ اللہ کے حکموں پہ جو مشتمل آیات آتی ہیں، کیا ہم توجہ سے سنتے ہیں یا ان کو توجہ کے قابل سمجھتے ہیں؟ یا ہماری بھی یہی روش ہے، بس اگنور کیا، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس تو کوئی آیت نہیں آئی، ان کے پاس بھی آیتیں آئیں اور ہمارے پاس بھی آ جا رہی ہیں۔ یہ ہمارا بھی حال وہی تو نہیں ہے جیسے مشرکین نے مکہ اعراض کرتے تھے، ہم بھی اعراض کر رہے ہیں۔ کوئی آیت سننی پڑ جائے تو ایسے لگتا ہے کانوں پہ بوجھ پڑ گیا، اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے چینج کر دو یہ چینل، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی اور انٹرٹینمنٹ لگاؤ، بوجھ لگتا ہے نا قرآن ہے۔ اور کہیں کوئی قرآن کی بات سنا رہا ہو تو وہ ایک مشکل پڑ جاتی ہے، کب ختم کریں گے؟ اعراض اعراض، بے رخی۔ فقد کذبوا بالحق، تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو۔ حق کیا ہے؟ یہ قرآن حق ہے، اللہ کا پیغام حق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سب حق ہے نا، تو حق سے مطلب قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تو حق ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے انہی لوگوں میں رہے تھے مشرکین مکہ میں، بچپن جوانی سب انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، ان کو اپنا نام بھی خود لکھنا نہیں آتا، امی کہلاتے تھے۔ مگر کیا ایسا ہو گیا کہ 40 سال کی عمر میں جنہوں نے نہ کبھی شعر و شاعری کی تھی نہ کبھی کوئی تعلیم حاصل کی تھی، وہ 40 سال کے ہوتے ہی ان کی زبان سے ایسی خوبصورت باتیں، ایسے کلام نکلنے لگا کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، ماہر شاعر، فقہا، جو مبلغین، کوئی بھی اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کلام چیلنج کرتا ہے لیکن چیلنج کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا، تو حق ان کے سامنے آیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے اور قرآن کا وجود بھی حق ہے، حق کی نشانی ہے۔ لیکن انہوں نے جب بھی حق آیا، اب دیکھو کئی برس گزر چکے تھے نا، اب یہ سورج جب اتر رہی ہے تو صرف 1 سال رہتا تھا ہجرت کرنے میں، کتنا ٹائم گزر چکا تھا تبلیغ کرتے ہوئے، 10 سال تو گزر ہی چکے تھے، پھر بھی ہر دفعہ جب آئے کوئی آیت آتی اس سے اعراض کرتے، جھٹلاتے حق کو، نہیں مانتے تھے۔ لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس، فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈائریکٹلی تو یہ مشرکین مکہ سے ہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ مشرکین مکہ کس چیز کا مذاق اڑاتے، اسلام کا، اس دین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا، تو ان کو حقیر سمجھتے تھے اور اس دین کے اوپر بھی اتنے اعتراضات کرتے تھے، قیامت کا، ان سب چیزوں کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس خبریں، کس چیز کی خبریں آ جائیں گی، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے نا، ان کے پاس خبریں آنے شروع ہو جائیں گی جلدی کہ مسلمان فتح کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے، کتنے طاقتور ہو گئے، وہی مسلمان جن کو کل کوئی پوچھتا نہیں تھا اور ایسے ہی غلام اور کمزور سمجھتا تھا، وہی ایک دن ان کی امپائر کہاں یورپ اور کہاں افریقہ اور کدھر کدھر تک پہنچ گئی، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت تھی مسلمانوں کی۔ تو جن کو بالکل ورتھ لیس سمجھ کے مذاق اڑاتے تھے نا، جلدی تمہیں ان کی خبریں ملنے شروع جائیں گی۔ خبریں کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ ان کی جو خوشخبریاں، ان کی جو کامیابیوں کی باتیں۔ اگر اسلام کے بارے میں کہا جائے کہ مذاق اڑاتے تھے تو اسلام کی بھی ظاہری بات ہے، یہ تو سوچتے تھے اسلام ختم ہو جائے گا لیکن تمہیں جلدی اس کی کامیابی کی باتیں سننے شروع ہو جائیں گی، اور بدر ہوئی اور وہاں سے پھر فتوحات کا پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد تو اسلام اوپر ہی اوپر جاتا رہا۔ اور پھر قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب خود ان کی موت آئے گی، قیامت اگر نہیں بھی ابھی قائم ہوئی تو خود اپنی موت آ جائے گی، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا، تو خبریں تمہیں ملنے شروع ہو جائیں گی، تمہیں یقین آ جائے گا جس کا تم مذاق اڑاتے تھے کہ کیسے کھڑے ہوں گے اور کیسے ایک دن وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے۔ الم یروکم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی قومیں ان سے پہلے جن کو ہم نے زمین میں بسایا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اب نہ اس چیز سے ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ہسٹری نہیں دیکھتے۔ دیکھیں انسان جب ہسٹری پڑھتا ہے نا، تو یہ جو تاریخ ہے ڈفرینٹ قوموں کی، یہ بھی ایک عبرت ہے ہمارے لیے۔ کوئی 1000 واعظ بھی آپ کو سنا دے، درس دے دے نا، اس سے زیادہ بڑی عبرت کی چیز ہسٹری ہے۔ اگر آپ ہسٹری کو واقعی ان آنکھوں سے دیکھیں، جو سبق لینے والی نظر ہو اس سے دیکھیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ایک کافی بڑا حصہ آپ دیکھیں گے پرانی قوموں کے قصے بتائے گئے ہیں، لیکن عام طور پہ انسان دنیا کی جو ہسٹری پڑھتا ہے یا کہیں جاتا بھی ہے دیکھنے کے لیے، میوزیم یا کچھ ہے، تو وہ بھی جسٹ فار انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور یا بکس بھی پڑھتا ہے تو بس جسٹ فار انٹرٹینمنٹ یا جسٹ جنرل نالج بڑھانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، ٹائم پاسنگ کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جو پچھلی قوموں کی باتیں ہیں وہ سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنے کے لیے دیکھو۔ فرمایا الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا، کیونکہ انہوں نے تو نہیں دیکھا، اتنی پرانی سینچریز پہلے کی گزرے ہوئے لوگ تھے، تو مشرکین مکہ نے بھی اپنے سامنے تھوڑی کوئی عذاب آتے ہوئے دیکھا، کوئی قوم تباہ ہوتے، مطلب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انہوں نے اس پہ پونڈر نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں، کیونکہ وہ لوگ جاتے تھے تجارتیں کرنے کے لیے، ٹریڈنگ راؤٹس پہ جاتے تھے، وہاں پہ کئی قوموں کے تباہیاں اور وہ نظر آتی تھی کہ یہاں پہ فلاں قوم بستی تھی، دیکھو ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ آج ہم بھی پڑھتے ہیں، آج ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے سامنے، چلے ہم خود جا نہیں سکتے، اگر دیکھ کے نہیں آ سکتے، لیکن کئی ہم ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں، کتنی قوموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کے کھنڈرات، ان کی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اس سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ دیکھ کے بس سوچتے ہیں اچھا اتنے 1000 ایئرس فلاں قوم یہاں پہ رہی، یہ ان کے گھر تھے، اچھا وہ لوگ ایسے رہتے تھے، اچھا وہ لوگ یہ کھاتے تھے، اچھا وہ لوگ ایسے کرتے تھے، تو بس اتنا کافی ہے، اتنا ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا۔ کبھی سبجیکٹس بھی اگر آپ نے اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہیں تو اسی طرح سویلائزیشنز، اینشنٹ سویلائزیشنز پڑھائی جاتی ہیں ہسٹری کی بکس میں دیکھتے نا آپ، اپنے بچوں کی کتابیں دیکھیے گا، وہ بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے۔ تو یہ دیکھنا نہیں، یہ اسٹڈی نہیں چاہیے۔ اسٹڈی وہ چاہیے جس میں آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ اللہ ہے جس نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، وہ زمین میں بستے تھے، اتنے اسٹرانگ تھے۔ اور اس میں مجھے تو زیادہ اس کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اگر آپ میں سے کوئی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہی ہیں ان کو تو خود ہی پتہ ہوگا، یا آپ لوگ دیکھ لیں، ایسے اپنے بچوں کی کوئی کتاب ہی اٹھا کے دیکھ لیں اور ذرا اس کو پڑھیں، اس نظر سے پڑھیں۔ یہ دیکھیں، اس کو یہ نہ سوچیں یہ تو دنیا کا علم ہے، بس دنیا کا علم کو کیا کرنا ہے، ہم تو قرآن، قرآن ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھا نہیں ہے تم نے، تو ذرا پڑھیں ان کی ہسٹری پڑھیں، وہ دنیا کا علم نہیں ہے۔ قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اس علم کو لو، لیکن فرق کیا ہے، ایک بندہ اور پڑھتا ہے تو وہ جسٹ فار دا سیک آف نالج پڑھتا ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے جب پڑھنا ہے تو کسی اور نظر سے پڑھنا، وہ نظر کیا ہے ابھی دیکھیں قرآن آپ کو بتائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کوئی، تم دنیا میں ایسے کوئی پہلے کوئی خاص لوگ نہیں، تم پیدا ہو گئے، تم سے پہلے بھی ہم، تو آج بھی ہم بھی اپنے آپ کو سب سے ماڈرن، سب سے زیادہ ایڈوانسڈ، سب سے ترقی یافتہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس پرانے لوگ تو وہ پرانے تھے، وہ تو اینشینٹ تھے، وہ تو فلاں تھے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں، اور ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں۔ آج ان کے اسکرپچرز، ان کی جو رائٹنگس ہیں، آج تک لوگ پڑھ نہیں سکے، کئیوں کی، اتنی جو لینگویج کے ماہر ہیں وہ نہیں جان سکے انہوں نے کیا لکھا۔ اور ان کی ترقیاں، ان کے کھنڈرات، ان کے جب کھدائیاں کی گئی ہیں، موہنجے داڑو اور ہرپا وغیرہ کا آپ نے پاکستان میں نام سنا ہوگا، ٹیکسلا وغیرہ کی طرف آپ جائیں، جو کھدائیاں کی گئی ہیں، لوگ تو جاتے ہیں وہاں پہ پکنک منانے کے لیے، پکنک اسپاٹ ہے وہ کیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دیکھو وہ تہذیبیں، دیکھو لوگ کتنے کتنے مردے وہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ کھدائی کرتے ہیں تو جیسے پتہ چلتا ہے ایک ایک گھر میں جیسے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور وہیں کے وہیں مر گئے۔ تو دیکھو ان مادی ترقیوں کا کیا انجام ہوا، جن ترقیوں پہ انسان بھولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ یہ ہے، ہم کتنے ترقی یافتہ ہو گئے، وہ قومیں بھی یہی سمجھتی تھی، ان کا انجام کیا ہوا؟ ما لم نمکن لکم، جو نہیں بسایا ہم نے تمہارے لیے، مشرقین مکہ کو کہا جا رہا ہے، تمہیں تو وہ چیزیں ملی بھی نہیں ہیں جو ان، جو اسٹرینتھ، جو جیسی ترقیاں ان لوگوں کی تھیں، ویسی تو تمہیں شان و شوکت ملی بھی نہیں ہے۔ نمکن لکم، کم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مشرقین مکہ کی طرف، یعنی انہوں نے جو ان کی کنسٹرکشنز تھی، آج بھی دیکھیں آپ کھڑی ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال، یہاں پہ آپ دیکھیں آج ہم اتنے ایڈوانس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ گھر بنائے ہو 100 سال 200 سال بعد اس کا حالت کیا ہو جاتی ہے، اور انہوں نے پتھروں کو تراش کے کیسے کیسی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ تو ویسے دنیا میں بسے ہی نہیں، بسنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اتنا اقتدار، اتنا ترقی، اتنی طاقت جیسی ان لوگوں کو ملی ہوئی تھی اس دنیا میں، ویسی تمہیں نہیں ملی۔ وہ ارسلنا سما علیہ مدرارا، اور ہم نے آسمان کو ان پہ برسنے والا بنایا، یعنی آسمان ان پہ بارش برساتا تھا، اور جب بارش ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہ جگہ بہت یعنی فرٹائل بھی ہوتی ہے، بہت وہاں پہ ظاہر ہے چیزیں بھی اگتی ہیں، پھل پودے، کھیت کلیان، اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے جانور ان کو کھائیں گے تو جانور بھی بہت ہوں گے، خوب موٹے تازے، ان سے دودھ بھی آئے گا، گوشت بھی آئے گا، تو وہاں کسی جگہ کی پراسپیرٹی کے لیے ہوتا ہے نا، کہ وہاں کی خوشحالی کے لیے کہ بارش ہو۔ آج دیکھیں آپ افریقہ کا مسئلہ ہی کیا ہے، وہاں پہ قحط کیوں ہوتا ہے ہر وقت، ہم دیکھتے ہیں وہ کیوں اس طرح کے ان کے حالات ہیں، کیونکہ بارش نہیں ہے وہاں پہ، کہتے ہیں اتنے اتنے سالوں بارش نہیں ہوتی، لیکن انسان اتنی ترقی کر کے بھی بارش نہیں وہاں پہ برسا سکا کہ چلو بارش، دو چار دن بعد کوئی بارش کر آیا کرے وہاں پہ جہاز میں، آرٹیفیشل رین نہیں ہو سکتی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، وہ قومیں ایسی تھیں کہ ان کے اوپر بارشیں بھی ہوتی تھیں، یعنی یہ بارش سے بتانے سے مطلب کیا، بہت خوشحال تھیں وہ، اور وہ زمین میں بہت ایڈوانس تھیں، بہت ان کا اچھی مضبوط تھی، اور ان کے پاس نہریں بھی بہتی تھیں ان کے نیچے سے۔ پھر کیا ہوا، یہ ان کی پراسپیرٹی بتا کے، یہاں تک تو ہم ٹھیک ہے، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے تو اس لیے یہاں تک ہم ساروں کو پتہ ہے، واٹ نیکسٹ، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، ڈسٹروئے کر دیا۔ اب ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں، اچھا ان کے اوپر کوئی سیلاب آ گیا، کسی کا کے اوپر کوئی بیماری، کوئی ایسی وبا پھوٹ پڑی، وہ فلاں پوری پوری قوم ختم ہو گئی، اور بس اتنا پڑھ کے ختم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ خود ہی نہیں ہلاک ہو گئی، ہم نے ہلاک کیا ان کو، ہم نے، اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا ان کو۔ کیوں کیوں ان کو ہلاک کر دی؟ ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے جوان، عورتیں، سب ایک ہی ٹائم پہ ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن ایک موت وہ ہے جو عذاب کے ساتھ آئے، جس میں عذاب ہو، جس میں ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، جن میں ان کی ساری بستیاں کی بستیاں اجڑ جائیں، جیسے کسی نے جڑ کاٹ دی۔ کس وجہ سے یہ سب ہوا؟ اتنی ترقیوں کے باوجود کیوں ہوا یہ؟ بھی ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ شاید اگر یہ بات آج آپ کسی کو باہر جا کے بتائیں نا، ایون اپنے مسلمانوں کو، کہ ایسے ایسے ہوا اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بستیاں اللہ نے ہلاک کر دی، تو وہ ہنسیں گے آپ کے اوپر، کہتے ہیں وہ کہ گناہوں کی وجہ سے، وہ کہاں سے گناہوں کی وجہ سے بھائی، وہ تو وہاں پہ یہ آسمانی آفت آ گئی اور فلانی آ گئی اور یہ زلزلہ آ گیا اور کسی کی یہ تباہی اس وجہ سے ہوئی، اور وہ سارے مادی جو ان کی ریزنز ہیں نا وہ ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گناہوں کی وجہ سے انسانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، یہ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ آیت بتاتی ہے نا کہ انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ذنوب، گناہ، نافرمانیاں، ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، حالانکہ ان کے پاس اتنی ترقیاں تھیں، ظاہری بھی، مادی وسائل بھی اتنے زیادہ تھے، خوشحالیاں بھی اتنی زیادہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اگر معاشرہ آپ کا گناہ گار ہو جائے نا تو یہ حال ہوتا ہے۔ آج کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ گناہوں میں سے کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ لیکن کیوں بچے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس وجہ سے کہ آپ کی امت ایک دفعہ میں وائپ آؤٹ نہ ہو جائے جیسے پچھلی قومیں ہوئی تھی۔ لیکن سٹل ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ چنکس میں، پورشنز میں تباہی آتی ہے، اور پھر ہم روتے ہیں۔ مسلمانوں پہ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کہتا ہے بھی ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ پھر بھول جاتے ہیں، پھر ڈسکشن سیشنز ہوتے ہیں، کیوں ہوا، یہ پریکاشن نہیں لی گئی، کسی نے بتایا نہیں، پہلے سے بتایا ہوتا تو اپنا انتظام کرتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر وہ انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد اللہ نے اٹھا دی اس کے بعد دوسری قومیں، ہم نے دوسری بستیاں اٹھا دی اس کے بعد، یعنی ایک کو تباہ کیا اور اس کے بعد دوسری ان کی جگہ لے آئے، ریز کر دی، گرو کر دی، گرو کیا ان کو، انشا ہوتا ہے نا ریز کرنا اور گرو کرنا، تو ہم نے دوسری اٹھا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی سے پرواہ نہیں ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ اگر مر جائیں گے تو کیا ہوگا، زمین پہ کیا ہوگا، اتنی زمین میں انسانوں کی کمی آ جائے گی، نہیں، دوسرے لے آیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو تو اس چیز سے بے نیاز ہے، وہ پہلے بھی آ چکا ہے نا، ہم نے پچھلی اس میں پڑھا تھا سورت میں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں اٹھا کے لے جائے اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھ لیں نا، آج بھی دنیا میں ایک دن میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، موتیں ہوتی ہیں نا ہزاروں، پھر بھی آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ویکیوم نظر نہیں آتا کہ کہیں ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ ہائی اتنے لوگ مر گئے، نہیں، پھر بھی دنیا میں لوگ چلتے پھر رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں اور دوبارہ بسنے والے بھی لوگ ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ان کو ختم کر دیا، اور دیکھو آج ان وہ بھولی بسری داستانیں بن گئے، صرف قصے بن کے رہ گئے، بس کوئی ان کے قصے بتانے والا بھی نہیں تھا جو بچا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں بھی مکافات عمل ہے، دنیا میں بھی انسان کو اس کے عمل کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اگر ہم نازل کرتے علی کا آپ پر ایک کتاب کاغذ کی صورت میں اور یہ اس کو ہاتھ بھی لگا لیتے تب بھی انہوں نے کہنا تھا جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہنا تھا یہ تو جادو ہے جو ہماری آنکھوں پہ کیا ہوا ہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا مشرکین مکہ جیسے ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ میں تو آپ پہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میں یہ دیکھ نہ لوں اپنی آنکھوں سے کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر آئیں جس میں میرا نام لکھا ہو تو تب میں جا کے آپ کی تصدیق کروں گا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر کے دکھا بھی دیں میں تو جب بھی مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ کو پتا ہے بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے سبحان اللہ اور اسلام کے غازی بنے تھے ایک غزوے میں شہید ہوئے تھے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ان کے مطالبے مان بھی لیے جائیں اور ایک کتاب کاغذ کی صورت میں یعنی ایک بک کی صورت میں ایک کتاب ان کے سامنے نازل بھی کر دی جائے اور یہ اس کو چھو بھی لیں۔ چھو لینے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان چھوتا کب ہے کوئی چیز کو، ٹچ کر کے کب دیکھتا ہے؟ جب اس کو یقین نہ آ رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح ریئل بھی ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کہ ہمیں کوئی خواب ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمیں کوئی ایسے ہی دکھایا جا رہا ہے، الوژن ہے۔ نہیں، چھو کے بھی دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھ لیں، تب بھی جس نے ایمان نہیں لے کر آنا وہ یہی کہے گا یہ تو جادو ہے کھلا۔ مائنڈ میک اپ جب انسان نے کیا ہو نا کہ میں نے نہیں ماننا تو تب انسان معجزے دیکھ کے بھی مانتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی کا یہ فیصلہ تھا کہ معجزہ، یہ کسی قسم کا بھی معجزہ اس طرح کا مانگیں گے تو ان کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دکھانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں گے کیا ہوگی، کہ ایک طرف مشرکین کا اتنا پریشر تھا کہ اچھا تم سچے رسول ہو نا، دکھا دو پھر معجزہ، یہ کون سا تمہارے لیے کوئی مشکل بات ہوگی، دکھاؤ نا معجزہ۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ معجزہ ہم نے نہیں دکھانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زور تو کہیں پہ بھی نہیں چلتا تھا نا، ادھر عوام ہے جو کہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہمارے سردار تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، دکھا دیں آپ معجزہ۔ دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، معجزہ نہیں دکھانا، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے پچھلی صورت میں جب انہوں نے مائدہ مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو اس کو وہ عذاب دوں گا نا کہ دنیا میں کسی کو نہیں ہوا۔ تو اگر ان کو بھی معجزہ دکھا دیا جاتا تو اس کے بعد مہلت ختم ہو جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک ٹائم دیتا ہے نا، مہلت دیتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے معجزہ مانگا، یہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں لیٹر آن لائف میں جا کے مسلمان ہوئے تھے۔ تو اگر معجزہ آ جاتا اسی وقت مہلت ختم ہو جانی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس نے مسلمان ہونا ہے، کس نے 5-7 بعد، کس نے 10 سال بعد جا کے مسلمان ہونا ہے، کس نے مدنی دور کے بھی آخر میں جا کے مسلمان ہونا ہے۔ اگر ان کے لیے ابھی یہ فیصلہ کر دیا گیا تو یہ تو سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، معجزہ نہیں آ سکتا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ حق کو قبول کرنے کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی، اپنا نفس، کہ میری عقل بڑی ہے بس مجھے پہلے دکھاؤ پھر میں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا یہ بتائیں، ہم نے تو آج پریکٹیکلی دیکھ لیا کتاب کو کرتاس میں، کاغذوں میں لکھی ہوئی اور اپنے ہاتھ سے ہم چھو کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اٹس ریئل، تب بھی ہمارے ایمان کی کیا سچویشن ہے بتائیں، کیا سچویشن ہے؟ تو ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جیسے انسان مطالبہ کر رہا ہو وہ سامنے ان کے بھی آ جاتی اور وہ ایمان لے کر آتے ہیں، نہیں، انہوں نے تب بھی ایمان نہیں لانا تھا، کیونکہ ایمان معجزے دیکھ کے نہیں لایا جاتا۔ جیسے کسی نے کہا تھا، اس نے اپنی بات شیئر کی تھی مسلمان ہونے کی کہ میں کیسے اسلام لے کر آیا تھا، تو اس نے کہا میں نے قرآن بھی پڑھ لیا تھا لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا جا رہا تھا مجھے کوئی معجزہ دکھا تو پھر، کوئی نشانی اپنی دکھا تو پھر میں اسلام لاؤں گا۔ تو کہنے لگا کہ پھر میرے سامنے یہ بات آئی قرآن کی یہ بات کہ کتنی ہم نے نشانیاں دکھائی ہیں تمہیں، ابھی بھی تم کوئی نشانی چاہتے؟ کتنی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے، دن رات ہر طرف ہماری نشانیاں بکھری ہیں۔ اس نے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند کیے رکھنی ہیں، تو پھر اس کو تو کوئی منوا نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کم معجزے لائے تھے؟ تو علماء یہود نے کوئی مانا؟ ہم نے کتنے پڑے معجزے کہ وہ پرندہ بھی مٹی کا بنا کے زندہ کر لیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے، بیماروں کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، کتنے بڑے بڑے معجزے تھے۔ جب وہ اس پہ نہیں مانے تو انسانوں کی سائیکی یہ نہیں ہوتی کہ بس ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ ایک دم مان لیں گے، او اچھا اب ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت تب تک دیتا ہے جب تک کہ معجزہ نہ دکھایا گیا۔ آپ نے دیکھا قوم صالح جو تھی سمود، انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اس کے بعد ان کی تباہی کا فیصلہ آ گیا تھا۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا ہم پہ کوئی فرشتہ، اگر رسول بن کے آنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ آ جاتا، اور فرشتہ آگے آگے کہتا رہتا ہٹو بچوں کے شور مچاتا اور لوگوں کو کہتا ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ تب ہم مانتے۔ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم فرشتہ بھی نازل کر دیتے تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی فرشتہ اگر آ جاتا تو پھر سوچو کیا ہوتا، فرشتہ تو عذاب لے کر آتا ہے تو پھر تو عذاب ہی آنا تھا۔ دوسرے یہ کہ اگر فرشتہ آ جائے تو غیب کا پردہ تو اٹھ گیا نا، اور ایمان تو ہے ہی غیب کے پردے میں، جو چیزیں ہیں ان پہ ایمان لانا یہی تو امتحان ہے، اور فرشتے نظر آ جانے لگے ہمیں تو پھر تو غیب، کوئی غیب ہی نہیں رہا نا، پھر تو امتحان ختم ہو گیا، پھر تو رزلٹ کا ٹائم آ گیا۔